الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيرد أنه ناطق بفضله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمام اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، جناب ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ یوسف شریف کے آخری مضامین کی طرف ہم گفتگو کر رہے تھے، اور کل کے درس سرابی کے اندر تقریباً 55 آیات کا خلاصہ ذکر کیا گیا اور اس مرحلے پر پہنچا گیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک انتہائی عظیم صبر پر اور ایک انتہائی مشکلات کے سامنے اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے اپنی عفت و پارسائی، شرم و حیا کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ رکھنا اور عالی اخلاق کے ساتھ اور اپنے رب کریم کے فرما بردار بندوں کے تمام اخلاق کو بروئے کار لانا اور صبر کے ساتھ ہر چیز کو، توکل کے ساتھ ہر چیز کا سامنا کرنا، اب اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے ان کے صبر پر انعامات کے دروازے کشادہ کر دیے، اور اب جو مشکلات اور مشقت اور جو پریشانی اور مصیبت کے آلام تھے اب وہ دروازے بند ہو گئے. اب اللہ رب العالمین کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر اللہ رب العالمین آپ کو انعام سے نوازتا ہے. اور آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام کو ان کے اس بے انتہائی مشکلات پر صبر کرنے پر اجر دی، اور وہ کیا ہے کہ مصر کی بادشاہی اور ملک کا اقتدار اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا، اور اتنی وسیع حکومت تھی کہ تمام ریاست کے لوگ آپ کے ان کے رہن سہن کے معاملات، ان کے غلام، ان کی مویشیاں، ان کی زمینیں اور ان کے مکانات سب حضرت یوسف علیہ السلام کی ذاتی جاگیر میں شمار ہوئے، کیونکہ مستقل قحط پڑ چکا تھا تو ہر سال ایک سال وہ اپنے غلاموں کو فروخت کرتے تاکہ انہیں کوئی غلہ مل جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے غلاموں کو بھی خریدا، ان کی زمینوں کو بھی خریدا، ان کے مکانات کو بھی خریدا اور ان کی تمام قیمتی اشیاء کا خریدا. اللہ رب العالمین جل والا نے شاہ فرمایا یتبوأ منها حیث یشاء، ہم نے یوسف کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ پھر وہ جہاں چاہے سیر کرے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے ان کی ذاتی ملکیت میں عطا فرمائی. فرما نصیب برحمتنا من نشاء، فرما ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنين، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہ وقتی امتحان ضرور تھا، یہ پریشانیاں ضرور تھی. یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ احسن تقدیم، قرآن نے اس کو یہ کہا کہ ایک انسان پر گزرنے والے جتنے معاملات اور حالات ہیں اس کی کرداری شکل ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ملتی ہے، اور اخلاق کا ایک کرداری نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے. بھائیوں کا آپ کے ساتھ شدید حسد کرنا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کو کنویں کے اندر پھینک دینا، اور اس مشقت پر آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس کے بعد بھائی نے آپ کو فروخت کیا اور مصر کے اندر بازار میں آپ نبی زادے ہیں، خود نبی ہیں، منڈی میں آپ کو فروخت کیا گیا، آپ کی بولی لگی، اور عزیز مصر نے جب آپ کو خریدا تو اس کی بیوی نے آپ پر تہمت لگائی، اور امتحانوں کا ایک پہاڑ تھا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 7 سے 11 سال آپ جیل کے اندر رہے، اور اس مشقت کو برداشت کیا۔ آپ کی پارسائی کے ذرائع اللہ رب العالمین نے مہیا کی، حالات سے آپ نے سمجھوتا نہ کیا بلکہ اصول پر آپ پابند رہے۔ ان عورتوں نے آپ کی بارگاہ میں پھر معافی مانگی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے نکلنا، اور عزیز مصر کو اس کی حکومت اور ریاست چلانے کے حوالے سے بڑی مدبرانہ اس کو مشورے سے نوازنا، اور عزیز مصر کا آپ سے انتہائی متاثر ہو کر اپنی ساری سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرنا، اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کا خادم بننا، اپنے لیے شرط پانا۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، یہ تو ضرور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت ملی اور اتنی بڑی بادشاہی ملی، لیکن اس کے پیچھے یہ قربانیاں بھی تھیں، اس کے پیچھے یہ آزمائشیں بھی تھیں، اس کے پیچھے یہ صبر بھی تھا، اس کے پیچھے یہ دکھ اور تکلیف، اپنے عزیز رشتے دار بھائیوں، باپ سے جدائی، ماں سے جدائی، اور اس پر اس قدر کے انتحارات۔ تو یہ کہ ہر شخص کی کامیابی یقیناً اللہ رب العالمین جل جلالہ اسے عطا فرماتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک سختی کا مرحلہ ہوتا ہے، جس قدرت نے یہ دیکھی ہے، اللہ جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے یا ہماری رضا، ہمارے پسندیدہ کاموں کے اعتبار سے اور عالی اخلاق جو ہمیں پسند ہے اس پر گامزن رہتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جیتی جاگتی تصویر ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ یقیناً وقتی گھٹن کے دن آتے ہیں، لیکن بندہ اللہ کے قانون، اللہ کے دین، اللہ کے بیان کردہ پسندیدہ کاموں کی اگر پابندی کرتا ہے تو وہ مشکلات کے دن گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد انعام کی بارش ہوتی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے شاید پوری زندگی بھی اس مشقت میں رہتا اور انعام کی ایک جھلک بھی مجھے مل جاتی تو سودا پھر بھی گویا کہ بہت گویا کہ مہنگا تھا، اس حوالے سے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور سودا اس حوالے سے سستا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا جس پر اجر ملا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین دین اور شریعت کی پابندی کرنے والوں کے لیے ان کی آزمائش کے بعد جب راحت کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہے تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یقیناً مولا ولا نضيع اجر المحسنين، تو اجر کرنے والوں کی اور بھلائی کرنے والوں کی اور نیکوکاروں کے اور نیکی کے کام کرنے والے کے اجر تو بھلاتا نہیں ہے، اور ولا اجر الاخرت خیر من الذین آمنوا، سب سے بڑا اجر دنیا کا کیا ہے؟ فرما آخرت میں رب کی رضا ہے، جنت کا دخول ہے، قبر و حشر کی پریشانیوں سے اس کا چھٹکارا ہونا ہے، وکانوا یتقون، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو مکمل طور پر سلطنت حاصل ہو گئی اور غلبہ حاصل ہوا، کہا بڑا شدید تھا، لوگ دور دور سے اناج لینے کے لیے جو کے پاس قیمتی چیز ہوتی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی بادشاہ کو دے دیتے، اور پھر اس کے بعد اس کی عوض ان کو گویا کہ مال ملتا تھا۔ قرآن کا کہا جا اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعارفہ، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی طرح اناج کی تلاش میں، جب ان کو پتا چلا کہ جناب مصر کا بادشاہ بہت سخی ہے، چارانے کی چیز دو تو 100 روپے کا لذ دیتا ہے، تو اتنا سخی ہے، تھوڑی سی چیز دو اس کے مقابلے میں ڈھیروں اناج دیتا ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو جب کنعان میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پر تھے اور جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچھاڑا گیا تھا، بچھڑے تھے، اور جہاں سے آپ کو اپنے والد سے جدا کیا گیا تھا، تو وہاں سے وہ چلے وجا اخوة یوسف، اب سارے بھائی جو 10 کے قریب تھے، یعنی حضرت بنیامین کو انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس چھوڑا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، سب سے چھوٹے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا، اور ان کی جو بڑی بہن تھی یعنی آپ کی جو بڑی خالہ تھی ان سے یہ 10 بچے تھے، اور آپ اپنی والدہ کے جو بہنیں تھیں ان میں سب سے چھوٹی بہن آپ کی والدہ تھی راحیل، اس سے صرف 2 بچے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ اب یہ 10 بھائی وہاں سے روانہ ہوئے، فعارفہ، جیسے وہ سامنے آئے لائن کھڑے ہوئے، یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا اور دیکھ کر پہچانا، اور وہم لہم منکرون، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اب وہ لائن لگے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت عملی کردار ہے آپ دیکھیں۔ ولما جهزهم بجهازهم قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم، جب لائن لگ گئی اور لائن لگنے کے بعد جب وہ قریب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سب کو پہچان لیا کہ یہ میرے 10 بھائی، اسی بھائی نے مجھے لاتوں اور گھوسوں سے مارا تھا، اسی بھائی نے مجھے کنویں کے اندر دھکا دیا تھا، یہی میرا بڑا بھائی ہے جو کہہ رہا تھا کہ چھری نکال کر ذبح کر دو۔ تو کیا کہ وہ 10 کے 10 بھائی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کا سامان تیار ہو گیا، ساری چیزیں تیار ہو گئی، اور انہوں نے اپنا تھوڑا سا پیسہ دیا، مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک دن کے راشن کا پیسہ دیا اور اس کے بدلے ایک سال کا راشن ان کو تیار کر دیا. لیکن جب یہ راشن جب ان کے پاس تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتونی باخیل لکم من ابیکم, فرمایا کہ ادھر آؤ میرے پاس. کہا گیا کہ تمہارے اور بھی کوئی بھائی ہے؟ تو کہا ہمارا صرف ایک ہی بھائی ہے, وہ ہمارے والد صاحب کے پاس ہے. حضرت یوسف کا ذکر نہیں کیا کہ ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور وہ ہمارے والد صاحب کے پاس ہے اور ہمارے والد صاحب اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو حضرت یوسف نے فرمایا اتونی باخیل لکم من ابیکم, جاؤ پھر وہ جو تمہارے والد صاحب کے پاس جو بھائی ہے نا اس کو لے کر آؤ. اللہ ترون انی موفی الکیل وانا خیر المنزلین, اور تم جاؤ اس کو لے کر آؤ, میں جو تمہارا سامان ہے یہ پورا نہیں تو اس کے زیادہ بھی میں تم کو دوں گا, لیکن وہ جو تمہارا بھائی ہے اس کو لے کر تم آؤ. فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون, اور اگر تم اس بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو ایک چھٹا بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی, تم یہاں سے چلے جاؤ اور وہ لے کر آؤ. تو انہوں نے کہا اچھا ہم جاتے ہیں, لیکن ہمارے والد کا وہ بڑا سہارا ہے, ہمارے والد سب سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بس جو مجھے کہنا تھا میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور تم جاؤ اور یہ سارا سامان لے کر آؤ. سامان ان کو واپس کر دیا گیا, وہ وہاں سے لوٹے. جب لوٹ کر انہوں نے گھر کی طرف پہنچے تو جو انہوں نے مال خریدنے کے لیے, اناج خریدنے کے لیے جو اپنے سامان کی پوٹلی جمع کر کے آگے بڑھائی تھی, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے ان کے حکم پر وہ ان کے سامان رکھ دیا گیا. جب اپنے والد حضرت فلما رجعوا الى ابيه, جب اپنے والد صاحب حضرت یعقوب کے پاس پہنچے, قالوا يا ابانا منع من الكي فارسل معنا اخن نقتل وانا, یہ آگے اس پوری تفسیر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پھر وہ لوٹ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دوبارہ کنعان آئے, اور کنعان آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ عزیز مصر جو ہے وہ ہمیں سامان نہیں دے رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو بھائی ہے اس کو تم لے کر آؤ اور میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اور جب تک تم جو ہے اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو تھیلی اس کے اندر موجود تھی. تو انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ کتنا امین ہے کہ اس نے ہمارے پیسوں کو ضائع بھی نہیں کیا اور تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اصرار کیا کہ آپ اکیلا تو نہیں جا رہے, یوسف کو تم اکیلا لے کر گئے تھے تو آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن اب تو یہ بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے. اور عزیز مصر نے کہا کہ تم بھائی کو لے کر آؤ گے تو میں سے دوگنا تمہیں گویا کہ مال دوں گا. آپ ہمارے حوالے نہ کریں تو پھر یہ قافلے والے کے حوالے کریں, کیونکہ اس کے بغیر تو اناج ملے گا نہیں اور ہمارے لیے حالت بڑی گویا بری ہو جائے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا کہ تمہارے اس مکر کی وجہ سے میرا یوسف بھی چلا گیا ہے, اب یہ میرا بیٹا جو لاڈلا بیٹا بنیامین ہے یہ کہیں تم جو ہے اس کو مجھ سے دور نہ کر دو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لے جائیں گے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو لے کر تو جا رہے ہو لیکن اس کے ساتھ تم شرارت نہیں کرو گے, کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کرو گے جو تم نے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں اور یہ قافلے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی آپ کہہ دیجیے. اب جب وہ روانہ ہوئے تو یہ 10 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہاں پر خاص مسئلہ آ جاتا ہے, اس لیے میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب تم میرے بیٹے بنیامین کو لے جا رہے ہو, تم بھی میرے بیٹے کو جا رہے ہو تو جاؤ, لیکن یاد رکھو کہ تم 10 کے 10 ایک دروازے سے نہیں آنا, کیونکہ تم میں سے ایک بھی آتا تو دنیا اس کو دے دیتی کہ اس کی قدر و قامت کو دیکھے, کیونکہ نبیوں کی اولاد ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, حضرت یعقوب کی اولاد. تو ان کی کیونکہ نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی شخصی وجاہت اب ہو گیا, غلطی ان سے ہوا, حسد نے ان کو گویا کہ گھیر لیا, لیکن خون تو نبیوں کا ہے, نسل تو نبیوں کی ہے, اعلیٰ خاندان کے ہیں, تو ان کے چہرے سے ان کی وجاہت, ان کی قد و قامت, ان کی جسامت تو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا کہ کتنے حسین اور خوبصورت ہیں, اور انہی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں. تو یہاں پر قرآن مجید کے اس مسئلے سے ہمارے علماء نے کیونکہ مسئلہ حل کیا ہے اس آیت سے, اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں. فرما قال یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا, اور وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, تم الگ الگ دروازوں سے جانا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اس لیے کہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا میں تم کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر ایک ساتھ جاؤ گے تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ تمہیں نظر لگ جائے گی. تو تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا اور متفرق دروازے سے داخل ہونا. اس آیت سے ہمارے علماء نے جہاں دیگر اور آیتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان آیات, اس آیت سے آیت نمبر 67 سے ہمارے علماء نے مسئلہ حل کیا ہے کہ نظر بد کی تاثیر ہوتی ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے عمل سے اور قرآن کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی جسامت, اس کی خوبصورتی کے حوالے سے جو اسے حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ، یا پھر جو اچانک کسی کے حسن پر فرشتہ ہو کر یا اس کی اپنے سے زیادہ اس کو ممتاز اور حسین علم میں، فضل میں، مقام میں، شہرت میں، لباس میں، جس چیز میں جس انسان گویا کہ اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ اچانک جملے کہتے ہیں تو یہ نظر جو ہے وہ اثر رکھتی ہے اور اس سے طبیعتوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اور ایسے طبی امراض بھی بندے کو لگ جاتے ہیں کہ جس کی کوئی امتحان نہیں. ہمارے بزرگ باپ دادا یہ کہتے ہیں کہ کینسر وغیرہ کے امراض کے اندر یہ ایسے مہلک امراض جو الحیاض باللہ رب العالمین محفوظ فرمائے کہ جس کا پھر علاج نہیں نکلتا، تو فرما اس کے پیچھے اگر روحانی معاملات میں دیکھا جائے تو نظر بدلتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خود احوال مبارکہ سے موجود ہے، آپ نے بچے کو دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل پیلا زرد ہو گیا کہ جس جسم کے اندر خونی نہیں، تو آپ نے فرمایا اس والد صاحب سے اس کو نظر ہو گئی اور پھر حضور علیہ السلام نے اس پر دم کیا. مستدرک کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین مجتبی رضی اللہ عنہما پر باقاعدہ طور پر دم فرماتا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات کے کلمات کئی احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن مستدرک نے جو کلمات نقل کیے ہیں اس سے حضور علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر دم کرتے تھے، وہ کلمات یہ تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. اور حضور علیہ السلام سے امام حاکم کے مستدرک میں ذہبی کی توثیق بھی اس پر موجود ہے، یہ نقل کیا کہ یہ وہ کلمات حضور فرماتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق پر اور اپنے بیٹے اسماعیل پر دم کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرضی اللہ عنہ سے یہ بات موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بڑے بچے ہوں تو ان پر دم کیا جاتا تھا اور چھوٹے ہوں تو لکھ کر ان کے گلے میں اس کو لٹکایا جاتا تھا. تعویذ کی شرعی حیثیت اس پر کسی مکمل ہم نے دلائل گویا کہ اس کے جو پڑے ہیں، اور جن تعویذات کی ممانعت آئی ہے وہ شرکیہ کلمات جو زمانے جاہلیت کے اندر شرکیہ کلمات بتوں کے ناموں کے ساتھ گویا کہ معنون کر کے یا جناب ان کے ناموں کو لکھ کر اس سے تاثیر کا چیز رکھا جاتا تھا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا. ورنہ اگر آپ فتاوے کی طرف آئیں گے تو صحابہ کے فتاوے پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی زندگی میں جو فتاوے دیتے تھے اس کو تابعین ان کے تلامذہ نے جمع کیا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ علامہ امام شیبہ رحمہ اللہ کی کتاب المصنف کے اندر موجود ہے. المصنف کے اندر ہم اس کے سارے حوالے لکھے ہیں اور المصنف کے اندر پورے ابواب موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جب جائز کلام آیا لکھ کر اگر باقاعدہ گلے میں لٹکائی جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک نہیں بلکہ کثیر صحابہ کا فتاوا صحیح سندوں کے ساتھ ان کے فتاوا یعنی المصنف کے اندر کوئی موجود ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ تمام باتیں کوئی کے واضح ہیں. جب دم کرنے کے اندر شرک نہیں ہے، جب دم کے اندر تاثیر کو قبول کر دیا جائے تو وہی تاثیر اللہ کے اذن سے اس کو گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس میں کون سی ایسی کباہ اور گویا کہ ممانعت لازم آتی کہ جس کو شرک سے تعبیر کیا جائے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے جو لوگ منکر ہیں اس کو شرک کہنا یہ بڑا عجیب جو ہے تجاوز عارفانہ ہے، یعنی وہی کلمات پڑھ کے دم کیا جا رہا ہے تو شرک نہیں ہے اور وہی کلمات لٹکائے جا رہے ہیں تو گویا کہ شرک ہے. ہاں جو لٹکانے کے قائل نہیں ہے ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک لٹکانا ثابت نہیں ہے، لٹکانا ثابت نہیں ہے، حالانکہ ثابت ہے صحابہ کے فتاوے سے، لیکن لٹکانا ثابت نہیں ہونا یہ الگ چیز ہے، اور نفس شے کو شرک کہہ دینا یہ الگ چیز ہے، کیونکہ وہی کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھنا تو ثابت ہے، پڑھنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور جس طرح پڑھنے کے اندر موثر حقیقی اللہ کو جانا جا رہا ہے اور ظہور فیض کے لیے ان کلمات کو اسباب سمجھا جا رہا ہے تو وہی چیز تعویذات کے اندر بھی ہے کہ تحریر جو لکھی جا رہی ہے تو جس طرح پڑھنے میں اس کا ظہور ہو رہا ہے اس طرح کلمات پڑھنے میں ظہور کر رہے ہیں تو وہ تحریر میں بھی ظہور کر رہے ہیں، لیکن موثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جس طرح بندہ پانی پیتا ہے تو پانی کی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پانی ہے وہ محض سبب ہے، پانی جو ہے محض سبب اور تاثیر حقیقی جو اس کے اندر پیاس بجھانے کی وہ اللہ کی جانب سے، تو گویا کہ پانی سبب مثال کے طور پر پانی جب بندہ پیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری پیاس بجھا رہا ہے، لیکن پانی اس کو پینا پڑتا ہے تو اس تاثیر کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس پانی کو وہ سبب بناتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خیر کا بھی خالق ہے شر کا بھی خالق ہے، نفع بھی خدا کی جانب سے ضرر بھی خدا کی جانب سے، لیکن اس کو اس کے ظہور کے اسباب ہیں، کچھ نفع کے اسباب ہیں
اور کچھ نقصان کے اسباب ہیں, تو سبب کے ذریعے وہ چیز عام ہوتی ہے, تو سبب کو سبب سمجھ کر اور موثر حقیقی اللہ کو جان کر اس میں شرک لازم نہیں ہوتا. کیوں؟ جبکہ یہ پورا عالم عالم اسباب ہے, کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں آتی ہے. عالم اسباب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے اس لیے کہ کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں ملے گی, انڈائریکٹ ملے گی, اور اسباب سبب کی جمع ہوتی ہے. سبب ہی وسیلہ ہوتا ہے, اسی کو علت کہتے ہیں, اسی کو ذریعہ کہتے ہیں, اسی کو واسطہ کہتے ہیں, اسی کو سبب کہتے ہیں. تو یہ بڑا احمقانہ گویا کہ سوال ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جناب کے لکھے ہوئے کلمہ, جبکہ اس کی اجازت شریعت مطہرہ نے بالکل عطا فرمائی ہے. ایک بار ہاں یہ ضرور ہے, احمد پہلو یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اور آپ کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ گلے میں لٹکانے کی بجائے وہ پڑھیں زیادہ, الا یہ کہ کوئی خاص چیز. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ یعنی اکثر اغلب بات کر رہا ہوں, کوئی ناجائز نہیں, اغلب اس میں زیادہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جناب جو لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے یا دیہاتی ہے, ان پڑھ ہے, کلمات کو نہیں جانتے, تو ان کو لکھ کر دے دیا جاتا, لکھ کر دے دیا جاتا. بعض لوگ جناب جو ہے کہ وہ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ 786 آپ لکھتے ہیں, یہ عادات, یہ غلط فن ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 786 کے آداب تو ہندوؤں کے ناموں پر بھی آتے ہیں. تو ہم نے کہا ایسے تو کئی نام ہیں جو اللہ رب العالمین کے نام کے آداب لکھے جائیں, اور اگر بسم اللہ کے آداب کو آپ چھوڑ دیں کوئی اور آداب نکالے جائیں, نیکی کے یعنی وہ کلمات جو شرعی کلمات ان کے آداب نکالے جائیں, تو ممکن ہے کہ وہ کافروں کو کسی نام کے آداب کے ساتھ مناسب نہیں کر سکتے, لیکن انہیں ملا معلوم نہیں آیا. اگر بسم اللہ کے 786 آداب نکل رہے ہیں اور کافروں کو کسی بت کے 3-4 نام کو جمع کر کے 786 نکال دیں اور مزہ آ رہا ہے یہ بھی نکل رہے ہیں, تو ان سب ہے یوں تو کوئی بھی آپ شریف کلمہ اٹھائیں اور اس کا کوئی بھی عدد نکلتا ہو, تو کافروں کے 1-2-4-5 آداب نکال کر جو اس سے مماثلت رکھتے ہو ان کے آداب نکال کر رکھ دیا جاؤ, کہا جائے گا یہ تو یہ ہے, تو یہ نمل اعمال بن نہیں آ رہا, سمجھ رہے میری بات, یہ نمل اعمال ہو. اور یہ ایسی ہے کہ اس طرح کے جناب اردو زبان سے آپ بھی استفادہ کرتے ہیں, اردو زبان سے ہندو بھی استفادہ کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں جناب اردو زبان سے آپ نے استفادہ کیا, اس نے بھی استفادہ کیا, تو بھائی کلمات سے استفادہ کرنے سے مراد یہ اس میں نیت مقصود ہے کہ اس سے کیا مراد لیتا ہے. اب ساری بات تھوڑی 786 کی بات کو آپ صرف یہ بات دیکھ لیجیے, علماء نے یہ لکھا کہ عالم اسباب کے اندر جو چیزیں جیسے پانی ہے جس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچتا ہے, روٹی ہے جس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچتا ہے, بادل ہے جس کے ذریعے ہمیں برس بارش پہنچتی ہے, موسم ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی جانب راحت پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, یہی اسی ان چیزوں کا سامنا کافر کو بھی ہوتا ہے, لیکن کافر کیا کہتا ہے, پانی ہی کو موثر حقیقی سمجھتا ہے, وہ موسم ہی کو موثر حقیقی سمجھتا ہے, جس طرح ہمارے علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مومن یہ کہے کہ امبتر ربیع البقلا, بڑی مشہور بات ہے یہ ہمارے علمانی کے اندر بھی ہے کہ امبتر ربیع البقلا بہار کے موسم میں سبزہ ہوا ہے, اور یہی بات بھی غیر مسلم کہے امبتر ربیع البقلا بہار کے موسم میں سبزہ ہوا ہے, جملہ تو ایک ہے لیکن ایک کلمہ مومن بول کے مومن ہی رہا اور کافر بول کے کافر ہی رہا, اس کی وجہ کیا ہے, اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ہے جملہ ایک ہی بول رہا ہے, امبتر ربیع امبت اگانا, بقلا امبتر ربیع ربیع بہار کے موسم, بقلا سبزہ کھیت ہریالی, تو امبتر ربیع البقلا کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا, میری بات سمجھ گئے, مسلمان جب یہ بولتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اصلا کہ امبدل اللہ البقلا کہ اللہ نے یہ سبزہ اگایا, لیکن وہ مجازن زبان پر موسم کا ذکر کر دیتا ہے امبدل ربیع البقلا کہ بہار کے موسم میں گویا کہ سبزہ اگایا, مسلمان اگر یہ کہے کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا تو زبان پر تو وہ بہار کے موسم کا ذکر کر رہا ہے لیکن دل میں اس کی نیت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے اگایا ہے بہار کا موسم واسطہ بنا ہے, کیونکہ مسلمان مجاز کی تمیز کو جانتا ہے موثر حقیقی اللہ کا قرار دیتا, تو اس کے جملوں پر اس کی گرفت نہیں ہوگی, اس کی نیت کو دیکھا جائے گا, لیکن کافر جو ہے اس کی نیت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ عالم اسباب کی ہر شے کو موثر حقیقی جانتا ہے, اگر وہ درجنوں دفعہ یہ کہے کہ امبدر ربیع البقلا تو اس سے نیت نہیں پوچھی جائے گی, کیونکہ وہ کائنات کی چیزوں کو ہی موثر حقیقی جانتا ہے, وہ اسی کو خدا جانتا ہے, وہ اسی کو مستقل جانتا ہے, جبکہ مسلمان جو ہے وہ اسبابی چیزوں کو مستقل نہیں جانتا, مستقل اللہ کی ذات کو جانتا ہے اور ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف سے بندوں تک پہنچانے کا ایک عوض واسطہ ذریعہ اور وسیلہ سمجھتا ہے. خیر تو یہاں سے نظر کے حوالے سے اور حضور نے فرمایا العین حق،
نظر جو ہے وہ کیا ہے بولیے حق.
پرانے کہتے ہیں وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کافر پورا ارادہ کر کے بیٹھے تھے جو انہوں نے نظری تھے کہ حضور علیہ السلام پر نظر لگائے اور گرا دیا.
نظر کا معنی یہ نہیں کہ کوئی آنکھ سے دیکھے، علامہ صاحب روح المعانی کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ آنکھ سے دیکھے کہ اس کو نظر آئے.
فرمائیے اغلب کی اس یہ غلبے کی طرف اشارہ ہے، ورنہ سوچنے سے بھی نظر لگتی ہے.
ضروری کہ اگر بندہ کسی کو دیکھے تو نظر رکھے.
نظر کے لیے کسی خصلت کے جل جانا، خاصت کے جلنا کسی سے،
یا اس کے بارے میں بہت زیادہ تفکر کرنا، تو خیالات سے بھی نظر لگتی ہے.
ہم نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ تصورات سے فائدہ نہیں پہنچتا،
میں نے کہا یہ بد کا نقصان جب تصورات سے پہنچتا ہے تو شیخ اگر مرید کے لیے، حضور اگر اپنے دل میں امت کے لیے نیک خیالات ہیں تو امت کو نفع نہیں پہنچے گا.
ایک سمپل سی بات، کیونکہ جب صرف فکر کرنے سے بد چیز منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے تو خیر کا سوچنے سے بھی تو تاثیر بڑھتی ہے. کیونکہ یہ کہ ہر چیز جناب جو ہے ان عالی رہنے خدا، اللہ نے ہدایت کو گویا کہ اس کی فروغ کو آسان کیا، جب شر کے اندر کی تاثیر ظاہر میں رکھی گئی ہے تو خیر کے اندر بدر جو اعلیٰ رکھی گئی.
تو جب نظر بد نقصان پہنچا سکتی ہے،
بالکل واضح ہو گیا دونوں چیز متضاد ہے،
بد خیر کی متضاد ہے اور ضرر جو ہے وہ نفع کی متضاد ہے.
تو جب نظر بد بری نظر جب ضرر پہنچا سکتی ہے تو اچھی نظر فائدہ پہنچا سکتی ہے.
کہ جب ضرر کی چیزوں کی تاثیر کو قبول کرنا شرک نہیں ہے اس کے اس درجے کے اندر، تو اہل خیر کے لیے جو قرآن کے اندر درجنوں آیات ہے اذن الہی کے ساتھ غیر مستقل جان کر توسط واسطہ سببیت علت اور ذریعہ جان کر مجازن جان کر اس کو ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟
کسی مسلمان کو شرک کا پتہ لگا دینا
خیر بات آ گئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں تم سب کے سب ایک ساتھ نہیں جانا.
نظر بد پر کوئی تقریر ہو سکتی ہے، اس پر تفصیلی خطابات ہو چکے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ کہ اصل میں کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود گویا کہ دم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام دم فرمایا کرتے تھے،
جو بہت زیادہ مریض ہوتا تو سرکار کے منہ مبارک شریف کا پانی کو پلایا کرتے صحابہ کرام. ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک گویا کہ موجود ہے.
تو خیر تاثیر تو ہے. ایک بات یہاں پر میں عرض کروں، بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں اچھا بات دراصل یہ ہے کہ آپ سبب ہی مان رہے ہیں، یا پر ایک ہلکا سے بارش سے ٹکرا جاتا اس کا میں جواب دوں کہ آپ سبب ہی مان رہے ہیں کہ یہ واسطہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تاثیر خدا کی ہے.
ہم نے کہا جی ہاں،
کہ یہ صرف محض واسطہ ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کہا دیکھیں اگر رب کے تاثیر کے سامنے اگر اس کو ذکر ہم کرتے ہیں تو یہ واسطہ ہے،
لیکن اگر ہم اس کو مجازن دیکھیں گے تو اس واسطے میں بھی خدا کا تاثیر ہے.
کہنے لگے وہ کیوں؟
ہم نے کہا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا
تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا نار اے آگ کونی بر، ٹھنڈی ہو جا. اس میں ٹھنڈا گرم ہونا کوئی تھا نہیں، اس سے خطاب کی ضرورت کیا تھی؟
نہیں سمجھا.
اگر سبب کے اندر کوئی تاثیر مجازی نہ ہو کرے، کیونکہ آگ کے اندر اللہ نے تاثیر اچھی جلانی تھی اور اس کے اندر وہ تاثیر نہ پائی جائے، سبب مہا سبب تاثیر کی خالی ہو، مجازی تاثیر کی خالی ہو اور کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس آگ سے خطاب کیوں کر رہا ہے؟
بس ٹھیک ہے جناب، حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور آگ ٹھنڈی ہو جانی چاہیے،
لیکن رب تو یہ کہہ رہا ہے یا نار کونی، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا،
سلامتی والی ہو جا. میرے بندے ابراہیم کے اوپر علماء نے یہاں پر لکھا کہ اسباب میں تاثیر ہوتی ہے،
اگر نہیں اس کو چھری لے کے ذرا زبان پر پھیرو. اب چھری کا کیا کام ہے؟ کاٹنا، کاٹنا تو خدا ہے، چھری اس کو رد کرنے کے لیے واسطہ بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ واسطہ میں کوئی تاثیر نہیں ہوتا، ہم نے کہا چھری پڑی نہیں ہے، ہم نے کہا کاٹے کا لانا کہاں، ہم نے بس اس کو ایسے اٹھاؤ اور زبان پر پھیر دو،
تو زبان پر پھیرے گا اس کو.
میں نے کہا ناک پر تھوڑا زبان تھوڑی تھوڑی ناک کی تھوڑی سی آگے اس پر پھیر دو، وہ پھیرے گا نہیں، کیونکہ اس وقت اس کا عقیدہ ہوگا کہ ہے یہ لوہا لیکن کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے،
یہ لوہا
کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے. تو میں نے کہا ذرا غور کرو کہ سبب جان کر میں نے اس میں تم نے تاثیر مانی ہے, تو یہ شرک نہیں ہے. تو یہ عقیدہ اولیاء کا رکھنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب اس چیز کو اللہ کے مقابلے میں ذکر کیا جائے گا تو حقیقی بات یہ کہ موصل حقیقی اللہ ہے, وہ واسطہ ہے, لیکن اس واسطے کے اندر بھی اللہ نے بطور علت کے اس میں تاثیر رکھی ہے, رکھی خدا نے, اس میں خود کی نہیں لیکن تاثیر اس میں ہوتی ہے. تاثیر سے وہ خالی نہیں ہوتا.
یہی حضرات انبیاء کے بارے میں, یہی حضرات اولیاء کے بارے میں. ورنہ چوری کی میں نے چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے دی.
اب دیکھیں زہر ہے, اگر اس میں کچھ بھی نہ ہو تو جس نے مرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے, اور زہر کے اندر اگر مارنے کی تاثیر ہی نہ ہو, صرف واسطہ ہی ہو اور اس میں کوئی تاثیر نہ ہو, تو مولوی صاحب گئی ہے اللہ تعالیٰ کو کیجیے آپ
کیا حال ہے. لیکن اس وقت ہاتھ کھینچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں مارنے کی تاثیر ہے مجازا, لیکن جب خدا کے سامنے ذکر آپ کریں گے تو خدا کا سامنے یہ ذکر کریں گے جناب یہ سبب ہے, لیکن جب اس کو نچلے درجے میں فیض کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں تاثیر ہے, خدا نے پیدا کی ہے اور یہ تاثیر سے خالی نہیں. اگر یہ تاثیر سے خالی نہیں تھا تو یہ سبب کیسے بن گیا؟ تو گویا کہ اس پر شرک کے فتوے اس طرح مومن کی نیت کی جائے, کیونکہ مومن کائنات کے اندر کسی شے کا موصل حقیقی بولیے نہیں جانتا. کہ جناب تک زندہ ہے ان کے نام وسیلہ دے سکتے ہیں, انتقال کر گئے تو نام وسیلہ دینا شرک ہو گیا. میں نے خدا کے بندوں یہ کیسا شرک ہے کہ جناب ایک صورت میں جائز ہو جاتا ہے ایک صورت میں حرام ہو جاتا ہے؟ شرک حرام بھی شرک رہتا ہے, نہیں سمجھا؟ کوئی بندہ ناجائز کہے مکروہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, ڈائریکٹ شرک کہہ دینا کہ بھائی یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ غیر شرعی ہے, یہ غیر حسن ہے, اس قسم کے نیچے کے فتوے لگایا تو سمجھ میں آتا ہے ڈائریکٹ شرک ہے کہ کام تباہ کر دینا. تو شرک کسی صورت میں, کسی زمانے میں, کسی حالات میں اور غیر خدا کی عبادت کسی صورت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ خامخا ذہنی مفروضہ یہ بیماری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے وہ داخل ہوئے اور جب انہوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا. ولما دخلوا على يوسف اضاءوا الي قال اني انا اخوك. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا اور بنیامین کو قریب میں لے کر گئے اور کہا کہ شور نہیں کرنا, رونا نہیں. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا پہلے یہ بات کرو رو گے نہیں؟ کہ لگے نہیں رو گا. تو کہا پریشان نہیں ہوگی کہانی کے چہرے پہ کوئی آثار نہیں لاؤ؟ کہا نہیں. تو کہا کہ میں یوسف ہوں. کہا میں یوسف ہوں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے صبر پر جو مجھے توفیق اللہ نے دی ہے تو یہ پوری ریاست مصر کا اللہ رب العالمین نے مجھے مالک بنایا ہے اور میں نے خود بھائیوں کو بھیجا تھا تمہاری طرف تاکہ وہ تمہیں لے کر آئے اور میں تمہیں دیکھ سکوں. تو حضرت بنیامین نے کہا کہ میں اب لوٹ کر نہیں جاؤں گا, اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کے کہنے پر, یعنی یہ ہیلا جو ہوا یہ رب کی طرف سے ہوا ہے, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذاتی عمل نہیں تھا, یہ وحی الہی تھا. یعنی جو پیمانہ تھے جس کے ذریعے جو سونے و جواہرات کا بنا ہوا پیمانہ جس کے ذریعے اناج کو تولا جاتا ہے, تو بادشاہ کا جو خاص پیمانہ تھا برتن تھا جس سے اناج تولے جاتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مسائل سے کہا کہ جب تم یہ سب ہوا کہ تول لو سارے سامان ڈال لو تو یہ میرا بھائی بنیامین جو ہے اس کی سواری بنانا نہیں. کہا کہ یہ میرا جو ناپنے والا ماپ ہے جس سے ناپا جا رہا ہے, جس سے سامان دیا جا رہا ہے, یہ لے جا کر اس کے سامان کے اندر چھپا دینا. یعنی بنیامین کے سامان کے اندر چھپا دینا. یہ حضرت بنیامین کی خواہش تھی کہ میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا اور آپ نے ظاہر بھی نہیں کرنا تھا بھائی کے سامنے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تو اس میں ہیلا کیا کیا جائے, بنیامین کس طریقے سے روکا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو ناپنے کا پیمانہ تھا وہ بنیامین کے سامان کے اندر چھپا دیا. اور جب مکمل ہو گئی ساری چیزیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو مسائل کے خدام تھے انہوں نے شور کرنا شروع کیا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہو گیا ہے اور بڑا قیمتی ہے, وہ سونے کا ہے, جواہرات کا بنا ہوا ہے اور وہ ڈھونڈنا ہے اور کسی نے جناب جو ہے اس کو چوری کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. قال نفخ صداع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قال تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. یہ پورا پرانے سے اب جناب جو ہے وہ قاریوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیارا دودھ ہو گیا. قال نفقد صداع الملك, بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعير, اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو اس غلے کا لگا ہوا ایک اونٹ ملے گا. یعنی اب اعلان بھی کر دیا انعام کہ بادشاہ کا جو پیمانہ کھو گیا ہے تو ہم یہ اس پر انعام رکھ رہے ہیں, جو اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو یعنی اونٹ ایک اونٹ پر لگا ہوا اناج کا بے بہا اناج کا گویا کہ حصہ اس کو دیا جائے گا, اور کوئی اس کو لے کر آئے وہ اناج ہی زعیم, اور وہ کہہ دیا گیا جناب کہ ہم اس کے ضامن ہیں اور ڈھونڈنا شروع کرو. اب ڈھونڈنا جناب نے شروع کیا تو انہوں نے جناب بہت ڈھونڈا, اور ڈھونڈنے کے بعد جب ان بھائیوں کی بات آئی تو ان کے بھائیوں کے سامانوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچ گئے حضرت بنیامین کے سامان کے اندر, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی چھوٹے بھائی تھے, وہ تو سوتےلے بھائی تھے, اس میں سے وہ سامان نکلا. اب جب بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بھائی کے اس میں سے نکل گیا, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمانے کا ایک قانون تھا کہ کسی پر اگر چوری مزاحی ثابت ہو جائے, چوری کی بات ثابت ہو جائے تو پھر وہ جا نہیں سکتا تھا. اب بادشاہ کی مرضی اس کو قید کرے یا غلام بنانا. اب بھائیوں سے اعلان کر دیا گیا کہ اب تم نے جانا ہے تو سامان اٹھا اور لے جاؤ, بنیامین تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جائے. انہوں نے کہا یہ والد ہمارے بڑے بوڑھے ہیں اور وہ اس کی محبت میں, اور یہ دل میں یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے پہلے بھائی کے ساتھ کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب جو ہے بہت بیماری کی طرف ہیں اور بہت ان کو شفقت چاہیے. اب انہوں نے بڑا رونا دھونا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا بس جو ہے تمہارے سامنے ہے, اب ان کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے, اور تم یا تو یہ سامان چھوڑ دو یا یہاں سے چلے جاؤ. خیر تھک ہار بڑی منت سماجت کی, اور اس کے بعد جب ان کی نہ بنی تو وہ افسوس کھاتے ہوئے وہ اپنے قافلوں والوں کو بتایا کہ دیکھو باپ بتانا کہ ہم نے بنیامین کے ساتھ نہیں کیا, بنیامین نے چوری کی ہے, اور چوری کرنے کی وجہ سے بنیامین جو ہے کہ پکڑا گیا اور ہم جا رہے ہیں. اب جب قافلہ لوٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچا تو ارجعوا الى ابی کہہ دیا اپنے باپ کو واپس جاؤ. فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ کہ آپ کے بیٹے نے جناب جو ہے وہ چوری کی ہے. اب جب یہ قافلہ لوٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت یعقوب کو ساری صورت بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو ایک اور صدمہ تم نے میرے لیے دے دیا, اور میں رب کی بارگاہ میں صبر کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ اپنے جو قافلے کے اور محلے والے لوگوں سے آپ پوچھ لیجیے کہ بنیامین نے جناب جو ہے وہ چوری کی ہے, اور چوری کی ہے اس وجہ سے جناب جو ہے کہ وہ بنیامین پکڑے گئے, اور بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب کسی صورت کے اندر جناب جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات میں کہا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں, اور گھر میں کچھ جمع پونجی تھی وہ دی, کہا جاؤ بادشاہ میں سب کہو کہ تم بڑے رحم دل ہو یہ رکھ لو, اور رکھنے کے بعد جناب جو ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو کیونکہ ہمارے والد صاحب جو ہے کہ وہ رو رو کے جو ہے کہ وہ سفیدی کے قریب آ گئی ہے اور بسارت بالکل ختم ہو گئی ہے. اب ابھی یہ نہیں بتاتے کہ جناب بسارت ختم ہوئی ہے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر ہوئی. جب یہ قافلہ دوبارہ بھائی کو آیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارا ماجرا پیش کیا تو جب وہ باتیں سنا رہے تھے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت کھلکھلا کر مسکرائے, تو مسکرانے کے انداز سے بھائی کو شکر ہو گیا. یعنی ہونٹوں کی گولائی اور دانت اور چہرے کی ہیئت کو دیکھ کر جو ہے وہ بھائیوں کو بہت زیادہ شک ہو گیا کہ جناب یہ مسکراہٹ ہمیں کوئی بات یاد دلاتی ہے, یہ بندہ ہمیں پرسرار انداز سے سوالات کرتا ہے, ہمیں ہمارے بھائیوں کے بارے میں پوچھتا ہے, ہمیں ہمارے جو ہے کہ باپ کے بارے میں پوچھتا ہے, ہمارے معاملات کے پاس پوچھتا ہے. وہ چیز تو ان کو ایک ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن انداز اور باڈی لینگویج, اور ظاہر سی بات سگے بھائی تھے اور گویا کہ 10-12-13 سال حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ میں رہے تو چہرے کی رنگت کو دیکھ کر اور ہونٹوں کی گولائی کو دیکھ کر اور ہنسنے کے انداز کو دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے, اور انہوں نے جناب جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب یہ بات یہ کہی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہچان رہے ہیں, آپ کوئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. هل علمتم ما فعلتم بيوسف اخي اذ انتم جاهلون, فرمایا کہ ایک بات بتاؤ کہ تمہارا یہی بھائی تو نہیں جس کی وجہ سے تمہارے باپ گویا کہ پریشان ہوئے اور ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی یا کمزور پڑ گئی, تو تمہارا ایک بھائی یوسف بھی تو تھا جس کے ساتھ تم نے گویا کہ بڑا عجیب و غریب قصور کیا, اور اس کے ساتھ تم نے جناب کو اندھے کنویں کے اندر ڈالا, اس کو تم نے اس کے باپ سے جدا کیا, اس کو اذیت دی, اور تمہیں پتا ہے یوسف پر کیا کیا گزری, تو یہ اور قریب آ گئے. تم نے قریب آ کر کہا قالوا انک لانت یوسف, کہا ہمیں پورا یقین ہو رہا ہے کہ آپ یوسف ہی ہیں. قال انا یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہی ہوں اور میں ہی ہوں جس کی وجہ سے تم نے یہ کہا تھا, وہ ہاتھ آخی اور یہ میرا بھائی جو ہے بنیامین میرا بھائی ہے, قد من اللہ علینا, اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے صبر کی وجہ سے مجھ پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے, اور انہ
من تقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع لا یضیع اجر المحسنین. اور بے شک میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توکل کرتا ہے اور گناہوں کے کام میں اللہ سے ڈر کر اس سے پرہیز کرتا ہے تو بے شک اللہ رب العالمین جل والا ایسے اجر کرنے والے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنا كنا لخاطئين. بھائی دس کے دس جو تھے وہ رو کر کہنے لگے کہ بے شک اللہ نے آپ کو یقیناً بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی اور بلا شبہ ہم بہت بار ہوئے ہیں اور ہم بہت بڑے خطا کار ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دس دس بھائیوں کو اپنی بغل کے قریب کیا اور کاندھوں کو اس طرح اپنے ہاتھ کو پھیلا کر فرمایا قال لا تسریب علیکم اليوم اور فرمایا یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. فرمایا گھبراؤ نہیں, آج کے دن میں نے ساری باتوں کو دیکھنے کے باوجود میں تمہیں ملامت نہیں کرتا, میں تم سب کو معاف کرتا ہوں اور اللہ کی حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تمہاری مغفرت فرمائے اور یقیناً وہ ارحم الراحمین ہے. یعنی یہ کمال کا صبر ہے. اب آپ دیکھیے سارے اختیارات ہیں, چاہے تو جناب ان کو آپ الٹا لٹکا دیں, چاہے ان کو قتل کروا دیں, چاہے ان کے جسم کی کھال کھچوا دیں, کوئی پرسان چاہے تو اپنے دل پر گزرے ہوئے جو تمام معاملات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تمام چیزیں ان کے ساتھ نکالے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو صبر ہے اور یہ معافی ہے یہی وہ حسن اخلاق ہے جس کے کردار کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہم لوگوں کے نصیحت کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ یوسف کو نازل فرمایا. فرمایا مومن کامل وہ ہے کہ جو اختیارات مل جائے کامیابی اس کی عام ہو جائے اور اس کی پارسائی اور صفائی عام ہو جائے اور اس کے دشمن حاسدین جو ہے جو وہ بظاہر نادم ہو جائے لیکن اللہ کا محبوب بندہ ہوا ہے جو ان کو پھر بھی شرمندہ ہونے نہ دے اور برملا ان کو شرمندہ ہونے نہ دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. اور یہی بات حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے وقت یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے اور اب ہمارے لیے بہت بڑی گویا کہ مصیبت کھڑی ہوگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں, مکہ والوں سے کہا میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے. فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہیں, آج میں تم کو کسی بات پر ملامت نہیں کرتا اور میں تمہارے ایمان کی دعا کرتا ہوں. یہی وہ اخلاق کریمانہ تھی کہ جس کی وجہ سے مکہ کے بچے بچے نے کلمہ پڑھ لیا. اب دس کے دس بھائی رو کر کہنے لگے کہ یہ دیکھیے کہ معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے والد گرامی جو ہیں جب سے آپ گئے ہیں یقین کریں ہم خطا کار ہیں, ہم نے حسد کے مارے یہ سارا کام کیا لیکن دیکھیں ہم اسی ذلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہم اسی نچلے درجے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے آپ کو صبر کی وجہ سے کتنا اونچا مقام دیا. آج ہم آپ کے در پہ سوالی بن کر آئے ہیں, ہو تم ہمارے چھوٹے بھائی, ہم نے گود میں تمہیں کھلایا ہے, بڑے بھائی ہم نے گود میں تمہیں کھلایا ہے لیکن ہمارا ذاتی حسد تو تمہارے ساتھ تھا اور جو بد اخلاقی خدا کی نافرمانی تھی اور جو تم نے بھائیوں کا حق ادا کیا صبر کا مظاہرہ کیا تو آج آپ دیکھو ہم بڑے بھائی ہیں, ہم نے گود میں تمہیں کھلایا ہے لیکن آج ہم تمہارے غلاموں کی طرح اور تمہارے لوگوں کی طرح تمہارے جوتوں کے پاس لے کر کھڑے ہو جائیں تو ہماری عزت کی بات ہے کہ ہم عزیز مصر یوسف کو دیکھنے اور بھائیوں نے کہا کہ ہم تمہیں اگر دیکھ رہے ہیں یوسف تو یہ ہماری عزت کی بات ہے کہ ہم یوسف کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہیں مقام عطا فرمایا اور یہ ہمارا مقصد ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو, یہ صرف اس حوالے سے کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو کہ جو تم نے حسد کیا, حسد جو ہے وہ گناہ ہے کبیرہ ہے, تم نے باپ کو بھی گویا کہ دکھ بولا, دکھ دیا, جھوٹ بولا, فریب دیا, نفسانی خواہشات کو تم نے آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شفاعت کی دعا کی, پھر انہوں نے کہا کہ والد صاحب کی طبیعت بہت قلیل ہے اور ان کی آنکھوں کی بشارت چلی گئی ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ سفیدی کے مائل ہو گئی ہے, اب کیا کریں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اندر گئے اور گھر میں جا کر قمیض لے کر آئے اور قرآن یہ کہتا ہے آخر میں آیت نمبر 93 میں کہ اذهبوا بقمیصی هذا, بھائی کو بلایا بڑے بھائی کو بنیامین آپ کے ساتھ ہی ہے, فرمایا قمیض لو, اذهبوا بقمیصی هذا, فرمایا میرے اس قمیض کو لے جاؤ, فالقوه على وجه ابي, اور میرے والد گرامی حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دو, یأتی بصیرا, تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں فوراً آ جائیں گی. اب یہ قمیض لے کر جیسے ہی یہ قافلہ روانہ ہوا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مصر سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر, اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قمیض وہی ہے کہ جو بطور تبرک کے اس خاندان میں آگے بڑھا, یہ وہی قمیض ہے جس کو پہن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ نمرود میں گئے تھے, نار نمرود میں گئے تھے, اس وقت آپ نے یہی جبہ پہنا ہوا, یہ وہی جبہ ہے جس وقت آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی تو یہ آپ کے جسم کے اوپر تھا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارک ڈبا ہے جس کو لپیٹ کر، یہ علماء نے لکھا جسے تعویذ نہیں ہوتی لیکن لٹکانے کا حکم یہاں پر کیا ہے، یعنی اس کو لپیٹ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی حفاظت کے لیے، بولیے سبحان اللہ، لوگ قرآن آیات قائل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ڈبے کو لپیٹ کر چھوٹا چھوٹا، یعنی کپڑا اتنا نرم تھا کہ اس کو بالکل چھوٹا 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 کر کے، یعنی بالکل اس کو تعویذی شکل دے کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بنا کر حضرت یوسف کے گلے میں ڈالا ہوا تھا کہ اس سے میرے بیٹے یوسف کی حفاظت رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں گئے اور آپ نے اس کپڑے کو کھولا اور اس کرتے کو نکال کر ایک دوسرے کپڑے میں رکھا اور کپڑے میں رکھ کر اپنے بھائیوں کو دیا کہ لے جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، آج اگر اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اور کنویں میں مجھے اللہ رب العالمین نے موت اور ہلاکت سے اگر محفوظ رکھا ہے تو فرمائیے اسی وجہ سے ہی ہے، تو آج میرے باپ کی آنکھ بھی آئے گی تو یہی میرے دادا حضرت ابراہیم کے کرتے کی برکت ہے۔ اور اس میں کرتا کیا تھا، اس میں کیا لگا ہوا، حضرت ابراہیم کا پسینہ تھا اور کیا تھا، وہ کپڑا تو کپڑا تھا لیکن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو چھوا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے معصوم ہاتھوں میں وہ آیا تھا، تو اس میں اللہ رب العالمین جل والا نے فرمایا کہ دیکھو بد چیزوں میں تو تاثیر ہے لیکن جب ہم اہل خیر میں تاثیر پیدا کرتے ہیں نا تو پھر اس کا بدن پھر تمہیں کہیں نہیں۔ آپ دیکھیں اہل خیر کی تاثیر کہ جو جبہ آپ نے زیر تن فرمایا اس میں تاثیر کس قدر گویا کی ظاہر ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ میرے دوست لے کر کے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت اہل سنت کی تقریبا تفسیروں کے اندر کہتے ہیں کہ رات آٹھ دن آٹھ رات کا سفر باقی تھا کنعان کے قریب، یعنی مصر سے جب نکلے نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے تو حضرت یعقوب تک پہنچنے میں آٹھ دن آٹھ رات کا سفر تھا اور قافلہ آٹھ دن آٹھ رات آپ سے دور تھا اور اس قافلے کے اندر ہزاروں لوگ تھے اور اس میں یہ جبہ بھی موجود تھا، کرتا بھی، قمیض بھی موجود تھا، لیکن جیسی وہ آٹھ دن کے فاصلے پر تھا ولما فصلت العیر، کیا اللہ کا کلام ہے، فرمایا جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا قال ابوہم انی لاجد ریحا، یعنی آٹھ دن کا فاصلہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرے بیٹو اگر تم مجھے اگر عقل سے آئی اور بڑھاپے کا تانا نہ دو تو ایک بات میں بتاؤں، تم یہ نہ کہنا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا تو نہ جانے کیسی کیسی بات کر رہا ہے، فرما کر تم مجھے عقل سے آئی ہونے اور عقل سے خالی ہونے اور بڑھاپے کا تانا نہ دو تو ایک بات تمہیں بتاؤں، میں بات میں بتاؤں کا کیا، فرما انی لاجد ضرور انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ میں بہت زمانے سے بات کر رہا ہوں، اس میں میری عمر کا کوئی دخل نہیں، فرما میں باقاعدہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، قال اللہ انک لفی ضلال قدیم، جو بیٹے کچھ رہ گئے تھے وہاں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دو چار بیٹے رہ گئے، باقی حضرت بنیامین کو لینے کے لیے سارے معاملے کو کرنے کے لیے گئے تھے، تو کہا قال اللہ انک لفی ضلال قدیم، تو اس وقت انہوں نے کہا بیٹوں نے کہ آپ تو بس یوسف کی محبت میں اتنے آگے ہیں اور اسی پرانی محبت میں اتنے آگے ہیں، اب یوسف کہاں ملے گا آپ کو اور کہاں یوسف، یعنی تو اپنے دل میں کہنے کا ہم تو بچپن میں مار دیا، کہاں ملے گا یوسف، اب اس کی کرتے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو قالوا اللہ انک لفی ضلال قدیم، آپ اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں، تو یہاں پر دولار کا معنی تمام علماء نے محبت کا کیا ہے، اس لیے امام محمد فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے جب آیت وجد کا دالن فہدا کا معنی کیا تو وہاں پر بھی دال کا معنی حضور کے لیے گمراہی اور کمینی کا نہیں کیا بلکہ وہی کیا جو دلال القدیم یعنی محبت کا کیا، یعنی اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی جگہ اپنی طرف رہا تھا، فرمائی کیونکہ قرآن کے اندر یہ لفظ مشترکات میں خوشخبری سنانے والا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کر حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا، یعنی نظریں ان کی بالکل ختم ہو گئی، یعنی بالکل کم ہو گئی، اور جب جیسی ڈالا اور وہ کرتے کو صرف ڈال کر ہٹایا تو آپ کو ایسا نظر آنے لگا جس طرح کی جوانی کی طرح آپ کو ساری چیزیں نظر آ، اور قرآن کا فلم ان جاء بشیر اللہ علی وجهی فارتدت بصیرا، ان کی آنکھیں لوٹ آئی، تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علی ہے تو سب کمال اللہ کا، اس کا کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے، لیکن اللہ دیکھیے اپنے کمالات کے ظہور کے لیے کن چیزوں کو مختص کرتا ہے، یعنی سارا فیض اللہ کا، سارا کرم اللہ کا، ساری عنایات اللہ کی، لیکن یہ بھلائیوں کو جاری کرنے میں اللہ رب العالمین کن چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے؟ اب دیکھیں شفا تو اللہ نے دی ہے، لیکن اس شفا کا ذریعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جبرے پہ بنا دیا، اور یہ واضح طور پر موجود ہے، اذ حضرت اور یہاں پر موجود ہے کہ اللہ علیہ وسلم جبا ڈالا گیا تھا ان کے اوپر، فرتد بصیرہ، اس جبے کی وجہ سے آنکھ آ گئی، لیکن شرک نہیں، شرک ہو رہا ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے رسول اللہ کی وجہ سے بچہ مل گیا، دادا علی حیدری کی وجہ سے بیٹا مل گیا، کہنے لگے شرک ہو گیا، تو ہم نے کہا یہاں شرک کیوں نہیں؟ اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے اوپر وہ جبا ڈالا گیا، فرقت کا بصیرہ، تو اس جبے کی وجہ سے آنکھیں لوٹ کر آ گئی، لیکن مانا یہ کہ آنکھیں دی اللہ نے، واسطہ وہ جبا بن گیا، کہنے کہ اللہ کیا بغیر اس جبے کی آنکھیں نہیں دے سکتا تھا؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم نہیں کر رہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس ابو کی قمیص یاد آپ پر جمع کریں نا، قمیص کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر لفظ اللہ موجود نہیں ہے لیکن مانن ہے، لیکن آپ ہر چیز میں جو وضاحت اور حقیقت کو چاہتے ہیں اس کا جواب آپ اس حبوب کی قمیص یاد ہے، وہ قمیص گیا تھا، کیا گیا تھا؟ اور قمیص کو ڈالنے کی وجہ سے آنکھیں آئیں، تو چڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر قمیص کی آنکھیں نہیں دے سکتا تھا، میں نے کہا قرآن نے تو یہی لکھا ہے کہ قمیص دیا تھا، قمیص کی وجہ سے آنکھیں آئیں، تو میرے کو سوال بنتا کیا، کیا قمیص، قمیص کی بغیر اللہ نہیں دے سکتا تھا؟ میں نے کہا دے سکتا تھا، بالکل دے سکتا تھا، کہا پھر؟ میں نے کہا نہیں، دی تو قمیص کے ذریعے، نہیں سمجھا آپ، جب قرآن میں آ گیا کہ قمیص کے ذریعے ہی آنی ہے، تو پھر کیا بھاس ہے تمہارے دلوں میں نبیوں کے لیے؟ تو پھر سوال کر کے کیا اللہ رب العالمین مجبور ہے قمیص کے ہاتھ؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا اللہ قمیص کے بغیر آنکھیں نہیں دے سکتا تھا، میں نے کہا جی بالکل دے سکتا تھا، تو کہا پھر کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا اس سے پوچھ، یہاں تو قمیص کا ذکر موجود ہے، نہیں سمجھا کیا اللہ رب العالمین کی قمیص کے بغیر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی قمیص کے بغیر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں نہیں دے سکتا تھا؟ میں نے کہا جی دے سکتا تھا، لیکن نہیں دی، کہا کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا اس سے پوچھ، اس کی مرضی تھی، کہتے تھے حضور علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین حضور کی شفاعت کے بغیر نہیں بخشے گا، میں نے کہا نہیں بخشے گا، اللہ بخش سکتا ہے حضور کے بغیر؟ میں نے کہا بخش تو سکتا ہے، لیکن بخشے گا نہیں، کہا کیوں؟ میں نے کہا جب اس نے بنا دیا ایسا کہ نہیں بخشوں گا، تو تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا؟ نہیں سمجھا، اب یہ قید ہم نے لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے، بولیے یہ قید ہم نے لگائی، یہ ہم نے بولا تھا یوسف علیہ السلام کو قمیض لے جاؤ، آپ نے بولا تھا، اللہ نے کہا، آنکھیں کس نے دی؟ لیکن قمیض بھجوا کر دی، تو قمیض کا واسطہ میں نے بنایا، تو راضی بابا نے بنایا، اللہ نے بنایا، تو پھر جیسے اللہ نے توحید بنا دی تو اس کو قبول کر لو، اس میں بات نکالنا ہے، یہی ہے، اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ ابو بھی قمیض کی حاضر فالقو والا وجی ابی یا کی بصیرہ لے جائے کبھی ذات اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہتے اچھا اچھا شفا تو اللہ نے دی نا، یہ نبیوں کا جبہ ہے جو صدیوں گزر گئی اس کی خوشبو آج بھی باقی ہے، میں نے کہا سنیے یہ مولوی صاحب جب تک آپ برابری میں آئیں گے مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو آپ نے صرف اپنے آپ کو نبی کے برابر کھڑا کیا، اب میرے دوستو آخر میں گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں آ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا مجھے میرے بیٹے یوسف کے پاس لے چلو، بولیے سبحان اللہ، میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس مجھے لے کر چلو، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد گرامی کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت حضرت یوسف کی عمر 80 سال، کتنے سال؟ 17 سال کی عمر میں بچھڑے ہیں، اور ایک روایت 11 سال، اور اب عمر شریف آپ کی 80 سال، تو آپ اندازہ لگائیے یہ تقریباً 60-65 سال آپ نے صبر کیا، اور صبر کا اجر کیا ہوا کہ سارے بھائی بھی قدموں میں آئے، ساری حکومت قدموں میں آئی، تو لہذا اللہ رب العالمین انعام عطا فرماتا ہے، لیکن یہ وہ انعام ہے جو دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں، لہذا بندے کو صبر سے، شکر سے، رواداری سے، درگزری سے، اگر نفس کے چیز سے اگر نقصان پہنچا ہے، نفسانی بات ہے، تو اس سے درگزر کیا جائے، اختیارات ہاتھ میں آ جائے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، پہلے تو میں خالی تھا، نہیں، بلکہ حضرت یوسف کا یہ صورت ہمیں درد دیتی ہے، اس لیے ہم 15 دن تک بیٹھے رہے کہ یہ اختیارات ہو اور پھر کہہ کے جا میں تجھے معاف کر رہا ہوں، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، یہ حضرت یہ عالی اخلاق اور عالی ذرت قسم کے لوگوں کی یہ شان اور یہ مقام ہے، اب ذرا توجہ فرمائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گرامی جب تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکل پڑے اور بہت بڑا آپ نے اہتمام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بدلگیر ہوئے اور ان کو لے کر پھر آپ اپنے محل کے اندر آئے اور قرآن کہتا ہے فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ پھر وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ملاقات آدھے راستے میں حضرت یعقوب سے ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی سے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے, میں نے آپ کے لیے بہت خوبصورت گھر بنایا ہے جس میں آپ رہیں گے اور اب آپ دوبارہ کنعان نہیں جائیں گے, اب آپ میرے ساتھ مصر میں رہیں گے. تو آپ مصر کو لے آئے اور لا کر بہت خوبصورت تخت تھا جو بڑا قیمتی تخت آپ نے بنایا جس میں جواہرات تھے اور بڑا قیمتی تخت تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے لیے بنایا, وہ تخت گویا کہ رکھا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کا ہاتھ پکڑا. آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا لیکن آپ کی خالہ جان وہ اس قافلے کے ساتھ تھی, تو ایک ان کے لیے بنایا گیا جو ماں کی جگہ پر وہ بیٹھے تھے اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام نے بٹھایا, بھائیوں کے لیے الگ کرسیاں لگائی گئی. کہتے ہیں جب وہ لگا دی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹھے اور انہوں نے جب محل کی شان و شوکت دیکھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ عزت و توقیر دیکھی اور معاملہ دیکھا تو قرآن نے کہا ورفع ابویہ علی العرش, تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور جو ماں ہے وہ کھڑی ہی دونوں وہ خروا لہ سجدا اور وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے قدموں میں باقاعدہ اپنی پیشانی کو جھکا دی. عزت و شان کو دے کر ماں باپ اور یہ گیارہ بھائی باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت مسکرا کر فرمایا وقال یا ابتی ھذا تقدیر ربی آیا من قبل, اے میرے والد گرامی یہ وہ میرا خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا کہ انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین, کہ گیارہ ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. فرمایا یہ گویا کہ وہ شان ہے, فرمایا قد جعلها ربی حقا, اور بے شک میرے رب نے میرے لیے اس بات کو گویا کہ سچ کر دیا اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے آسانی کر دی. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان تھا کہ اس نے مجھے قید سے رہائی دی. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بيني وبين اخوتيه, اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد کو پیدا کر دیا تھا اللہ رب العالمین نے وہ عناد کو دور کر دیا اور مجھے جیل سے اللہ نے رہائی عطا فرمائی, میری پارسائی بھی میرے رب نے ظاہر کی. ان ربی لطیف لما یشاء, اور بے شک میرا رب جو چاہتا ہے حسن تدبیر کو کرتا ہے. انہ علیم حکیم, بے شک وہ علم والا ہے اور اس کے کام میں بڑی حکمت ہوا ہے اور اس کی بڑی شان ہوا کرتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام عمر شریف کے بارے میں آیا کہ آپ نے 120 سال عمر پائی, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال کی عمر شریف پانے کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا, اور آپ کا جب وصال ہوا تو یہ تو انہیں اسی وقت سے جوبن کا دن تھا اور ہر ایک کے سامنے آپ کا حسن ظاہری اور معاملات کی باتیں بھی واضح ہو چکا تھا. تو اب مصر کے لوگ اس فتنے میں پڑ گئے اور اس اختلاف میں ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ہر بڑا مضبوط آدمی یہ کہتا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کو بڑا چاہنے والا ہوں, یعنی جو مریدین متقیدین تھے بلکہ اہل مصر کا ہر شخص کہ ہمارے محلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بنے, ہمارے محلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بنے, ہمارے محلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بنے. اب یہ دیکھیں یہ ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ رہا, ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام بخاری کا انتقال ہوا, یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے, نے لکھا امام بخاری کا انتقال ہوا تو وہ کوئی کافی مشرک لوگ تھوڑی تھے جو آپ کے جنازے میں شریک تھے. جب آپ کو دفن کر لیا گیا تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کی قبر کی مٹی سے شروع ہوا تھی اور اہل سمرقند آپ کی مٹی کو اٹھا کر گھر لے جاتے تھے. شاہد العزیز محدثین رحمہ اللہ نے محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ باقاعدہ آپ کی قبر شریف کے اوپر جنگلہ لگایا گیا کہ لوگ اٹھا کر مٹی نہ لے جائیں, لیکن خوشبو آپ کی قبر کی گویا ختم نہیں ہوتی تھی. اور حال یہ ایک دفعہ سمرقند میں جب بارش رک گئی تو اس وقت قاضی سمرقند مسلمانوں کا رہنما ہے, مسلمانوں کا سب سے بڑا مفتی اور عالم ہے, اس کے بعد لوگ آئے کہنے لگے ہم تو مر رہے ہیں, ہماری مویشیاں مر رہی ہیں, اور سمرقند کے اندر اتنا سخت ہاتھ آپ کچھ کریں, انہوں نے کہا جمعے کی نماز کے بعد فیصلہ کریں, جمعے کی نماز پڑھائی اور جمعے کی نماز کے بعد پورا جلوس سمرقند میں حضرت امام بخاری کی قبر پر گیا. جمعے کی نماز کے بعد سارے نمازیوں کو قافلہ حضرت امام بخاری کی قبر پر گیا اور وہاں جا کر اللہ کے حضور دعا کی گئی. ابھی ہتھیلیاں چہرے پر لگی ہوئی تھی کہ بارش کا نزول ہوا, تمام محدثین میں کس کا نام ہوا آپ کے سامنے؟ تمام محدثین میں امام بخاری کے ترجمے میں آپ کا زہابی سیرہ عالم النبلاء کے اندر
علامہ ابن حجر نے حضرت الساری
فتح الباری کے جو مقدمہ ہے اس کے اندر
ارشاد الساری کے اندر
جو انہی کے بعد انہی کی کتاب کی تلخیص جنہوں نے بخاری کی شرح کی علامہ مستلانی رحمہ اللہ علیہ شاب العزیز محدث نے تمام نے لکھا
کہ ایک ہفتے تک سمرقند کا بازار بند تھا، اتنی بارش ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ حضرت امام بخاری کی قبر پر دعا کرنے سے ہوئی۔
تو یہ تو قدیم طریقہ رہا ہے۔ خیر میرے دوستو، جب بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تو چند سمجھدار قسم کے بوڑھے لوگ اس میں آئے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ لڑے نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، جس مبارک کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ تو کہا کیا کریں؟ کہا ان کا طریقہ کار یہ کہ دریا نیل جو سراؤنڈنگ میں گھوم رہا ہے مصر کے، کہاں تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ دریا نیل کے کنارے پر آپ کی قبر شریف بناتے ہیں، اور یہ پانی جو آپ کی قبر شریف کو چھو کر نکل رہا ہے، اب دیکھیں عقیدہ ہوں تو سارا مصر والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس وجہ سے کیونکہ یہ دریا تو سراؤنڈنگ میں گھوم رہا ہے پورا مصر کے، تو گویا کہ یہ پورا دریا جو گھوم رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت اس کے گرد طواف کر رہی ہے۔ تو سارے جو مطمئن ہونے کا جی ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر تو باقاعدہ خاموشی کے ساتھ، اور پھر اس میں بھی یہ اس بات کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ مصر کے اندر اور دریا نیل کے کنارے پر ہوگا، لیکن اب آپ لوگ جائیے چند لوگوں کو پھنسے ہوئے رازدار یہاں بھی تسلیم کریں گے، کیونکہ اب یہ بات آپ کے جیسے مبارک کو نکال کر اپنے محلے میں نہ لے لیں، کیونکہ اس قدر معاملہ تھا تو قوم کو فارغ کیا گیا، تو ساری قوم چلے گئی، تو پھر خاموشی کے ساتھ چند جو محترم اور معززین تھے وہ اٹھے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ ایک گمنام جگہ کی، اسی جگہ پر جو بات بتائی تھی، لیکن سائے کی کون سی پٹی کون سا علاقہ یہ نہیں بتایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کر دی گئی تاکہ یہ کہ جو فائدہ لینا ہے اللہ کی رحمت سے ان کے ذریعے وہ ملتا رہے اور قبر شریف کی بے حرمتی عقیدت میں کوئی نہ کر جائے۔ اب سنیے حدیث پاک میں مسلم نبی اعلیٰ نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک عربی دیہاتی آیا اور اس دیہاتی نے آ کر حضور علیہ السلام سے رونا دھونا شروع کیا اور اپنی مفلسی کو بیان کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چل جو تجھے چاہیے مانگ لے، تاکہ تیری مفلسی دور ہو جائے، جو تجھے چاہیے تو مانگ لے۔ سید فاروق کے آدم دیگر صحابہ تو کہنے لگے اب یہ حضور سے جنت مانگی، لیکن وہ دیہاتی تو سیدھا سادہ، اس نے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے سواری کے لیے، تو مجھے اونٹ دے دے اور اس پر کجاوا بھی ہو تو اچھا ہے تاکہ میں اپنی فیملی کو بٹھا کر کہیں لے جاؤں۔ تو صحابہ کرام کے نبی اس کی عقل بندی ہے کہ دینے والے حضور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو چاہیے مانگ رہے ہیں، دیہاتی کی سوچ بھی ڈوبنی ہے اور یہ اپنے سے اونٹ مانگ رہا ہے اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اس کو راکہ فرمایا کہ اے دیہاتی یہ تو تجھے میں دے رہا ہوں لیکن تجھ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی، تو اس نے کہا کون سی بڑھیا؟ تو بعض علماء نے کہا یوسف علیہ السلام کے وصال کے 400 سال بعد مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بعض علماء نے 4000 کا بھی قول کیا، 400 سال کا بھی قول، لیکن یہ متفق ہے کہ آپ کے بعد ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیہاتی تجھ سے اچھی تو بڑھیا ہے بنی اسرائیل کی، تو لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نکلے تو رات اور رات چکر لگاتے تھے مصر کو چھوڑنے کے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جب صبح کا اجالا ہو تو وہی کھڑے ہو جہاں چلے تھے۔ اب راستہ مشتبہ ہو گیا کہ کون سا راستہ ہے، راستہ پتا نہیں چل سکا کہ دائیں طرف جائیں بائیں، اب دائیں بائیں تو پتا جب ہو گیا جب کوئی مرکز بیچ میں ہو، یعنی کوئی علامت ہوگی تو دائیں بائیں پتا چلے گا، اب کوئی علامت بیچ میں نہیں ہے تو دائیں بائیں کیسے پتا چلے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قافلہ لے کر اس کو چکر لگا رہے ہیں اور پیچھے فرعون اور لشکر کی تیاری کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے، اتنے میں رب العالمین جل والا نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ کے قلب پر کہ اے موسیٰ یہاں پر یوسف کا تابوت ہے، اے موسیٰ علیہ السلام اس حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، آپ اس قبر یعنی ان کا تابوت نکالیے اور اپنے ساتھ کو لے جائیے، اور اسی تابوت کی وجہ سے علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دیا، کہ وہ آپ تابوت یہاں سے لے جائیے، لیکن تابوت یا اللہ ملے گا کیسے؟ رب کریم سب جانتا ہے، اللہ نے فرمایا اس چیز کو بڑھانے کے لیے کہ یہ جو آپ کا لشکر ہے نا اس میں ایک ایسا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ تابوت کس کہاں پر ہے اور تابوت ملے گا کیسے، کیونکہ تابوت ملے گا تو آگے راستہ ملے گا اور یہ آپ کے بدن مبارک کی برکت سے اللہ رب العالمین روشنی عطا فرمائے۔ تو اب آپ نے کیے تابوت تو وہاں پر موجود تھے جب اتنے ہزار سال رہ گیا تو اب بھی رہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے جسم کی برکت بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو سارا ہم کرتے ہیں لیکن جن سے کرواتے ہیں وہ ہمارے شان والے بندے ہوتے ہیں،
اب ان کے تابوت مبارک کے بارے میں امام مسلم ابی یالہ کے اندر موجود ہے، علامہ حسنی نے نقل کیا، درجنوں حدیثوں کی کتاب کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس میں کون لوگ ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتے ہیں؟ سناٹا تاری ہو گیا، بار بار اعلان کیا، سناٹا تاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑھیا اپنی ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے،
مجھے پتا ہے کہ وہ تابوت کہاں پر ہے۔
تو کہا فرق بتاؤ، کہا اتنی بڑی بات میں آپ کو ایسے بتا دوں،
یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کہا پھر تو چاہتا کیا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ 16 سال کی ہو جاؤں
اور میری بڑھاپا ختم ہو جائے۔
تو فرما اچھا
یہ تو چاہتا؟ کہا نہیں اس کے علاوہ بھی چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ تو دنیا میں میرا حکم ہے۔ کہا پھر؟ کہا آخرت میں یہ ہے کہ اللہ مجھے آپ کے ساتھ رکھے، جنت مجھے آپ کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت موسیٰ کے قلب پر وحی فرمائی کہ موسیٰ یہ جیسا کہہ رہے ہیں اس کو عطا کر، اس کو وہ ٹھیک ہو گیا، جو تو کہہ رہے ہو گیا، لیکن اللہ بھی پتا نہیں بتا رہا، یعنی بشارت اور بشارت ہے لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی یہ نہیں کہ فلاں جگہ پر رکھا موسیٰ تم پہنچ جاؤ۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اور سے کہو جو تم کہہ رہے ہوگا، لیکن تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا یہ میرے ساتھ، وہ کافی دور لے جا کر ساحل کے کنارے پر کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک جگہ کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے حواریوں اور دوستوں سے کہو کہ اس جگہ کا کھودے۔ جب خدا گیا اس جگہ پر تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کے آثار نظر آنے لگے اور پھر اور دین میں جا کر اس کو کھودا گیا تو آپ کا تابوت مبارک بالکل سامنے تھا اور پھر آپ کے تابوت مبارک کو اٹھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کر کے اپنے ہتھیلیوں کو اپنے چہرے سے لگایا اور اس خاتون کی طرف دیکھا تو وہ بالکل 16 سال کی ہو چکی تھی اور اس سے بڑھاپا بالکل دور ہو گیا تھا۔ تو یہ معجزہ بھی اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمایا اور اس تابوت کی برکت سے پھر اہل مصر کو راستہ ملا۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی سے کہا کہ تجھ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا تھی، اس نے دنیا بھی مانگ لی اور آخری بھی مانگ لی۔ اور علماء اس مسئلے کو لکھتے ہیں کہ اس کی عمر اتنی بڑی ہوئی کہ اس کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے ہوا، یعنی وہ بڑھیا کا نکاح جو جوان ہو گئی تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا اور یہ قریب کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں، یہ قریب کا زمانہ تھا تو حضرت سلیمان بعد میں بھی آیا تو اس کا نکاح وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح کے اندر پہنچی۔ تو گویا کہ یہ آیات قرآنیہ ہمیں اس بات کا درد دے رہی ہے اور تقریباً ان رکوع پر محیط کی آیات اور ان تفصیل کے ساتھ یہ سورۃ مبارکہ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے اور یہ درد دے رہی ہے کہ اس کو صرف سننے پر ہی برکت حاصل نہ کریں بلکہ سننا یقیناً باعث برکت ہے، انبیاء کی شان و عظمت سے خوش ہو جانا یہ یقیناً گویا کہ باعث برکت و عظمت ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں کردار بیان کیے گئے اس کو آپ غور کریں۔
کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے درینہ ذاتی دشمن کو معاف کر دیں اور یہ نیت آپ کریں کہ بندہ اللہ رب العالمین کی مشکلیں حل کرنا، اور یقیناً جب بندے کے پاس سارے اختیارات ہیں اور وہ بھیگی بلی کی طرح آپ کی عظمت اور شان کو قبول کر چکا ہو اور وہ آپ کے سامنے گویا کہ بچھا جا رہا ہو تو بڑوں کی یہ نشانیاں ہیں، نسلی لوگوں کی نشانیاں ہیں، خاندانیوں کی نشانیاں ہیں، وہ اس کو پھر دلیل نہیں کرتے، اس کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرا بھائی ہے، جو ہوا ہوا ہوا، اپنے گناہوں سے تو توبہ کر، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ تو یہ حسن اخلاق، درگزر کرنا، برداشت کرنا اور معاملات حق پر اگر پریشانی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا، اللہ رب العالمین سے اگر انعام ملے اس کو اپنی ذاتی عبادت کا سمرنا سمجھنا، اللہ کا فضل سمجھنا اور اس کی بارگاہ میں شکر گزاری کے لیے اپنے بازوؤں کو دراز کرنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے۔ بالخصوص اللہ نے اگر جوانی دی ہے، مال دی ہے، نعمت دی ہے، اچھی خوراک دی ہے تو پھر اپنی شرم و حیا کا لحاظ رکھنا، مومن پارسائی کا لحاظ رکھنا، کیونکہ مومن بڑا پارسا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر ہمیں یہ بات کا ذکر کرتا ہے کہ جناب جب بندے کے بعد درود ہو، شہرت ہو، عزت ہو، معاملات ہو تو پھر بندہ پارسائی کا مظاہرہ کرے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ ایمان کے مخالف ہے، ایمان سے متصادم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے نے بتایا کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائیاں بہت اچھی ہیں، مومن وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جس کو دیکھنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اور ہر وہ چیز جو بے حیائی، بے شرمی، زنا، بدکاری اور حرام کاموں کی طرف ابھارنے والی ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو یہ ہمیں ضرور پتا چلے گا کہ آج اگر میں نے بدکاری سے اپنے منہ کو پھیر لیا تو یقیناً یہ تو میں نے کوئی خدمت نہیں کی ہے اور یہ میں نے کوئی محنت نہیں کی, یہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا, لیکن ان قریب رب اجر محسنین نے کہا کہ اجر کو ضائع نہیں کرتا, اس پر مجھے کتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اگر مال کی صورت ہوگی تو نہ میرے پاس رکھنے کا اس کا سامان ہوگا, عزت ہوگی تو نہ مجھے یہ پتا ہوگا کہ کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, لیکن یہ سب کب ہوگا کہ جب ہم یہ نئے آپ سے ہمت حاصل کریں گے, اس کو اپنے لیے ارادے کی پختگی کا باعث بنائیں. میرے یا آپ کے ذہن میں شیطان جب وسوسہ اور خناس جب ایسے ارادوں کو پیدا کرے تو ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار سامنے ہونا چاہیے, اور کوئی اس میں شک نہیں کہ قرآن نے جو کہا کہ یہ احسن القصص ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیچرل زندگی ہے اور جو اصلی زندگی ہے اور اصلی زندگی کے جو اخلاق کے پیمانے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پورے کردار کے طور پر آتے ہیں. عقیدہ بھی آپ نے ان کے کردار میں دیکھ لیا, صبر بھی دیکھ لیا, تحمل بھی دیکھ لیا, برداشت بھی دیکھ لیا, رواداری بھی دیکھ لی, درگزری بھی دیکھ لی, معاف کرنا بھی دیکھ لیا, حلم بردباری بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اب کسی کو شرمندہ نہ کرنا, بلکہ اگر کوئی شرمندہ ہو رہا ہو تو اس کو اپنی ذات کی طرف نہ پھیرنا, رب کی طرف پھیرنا کہ مجھ سے کیا معافی مانگ رہے ہو, رب سے معافی مانگو, ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی ہیں, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس پر چاہے اپنا فضل عطا فرمائے اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دے. تو اللہ رب العالمین کے والا حضرت یوسف علیہ السلام اور جملہ انبیاء کرام کی یہ قصص اور واقعات جو ذکر کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان قصوں سے عبرت لیتا ہے, انسان قصوں سے عبرت لیتا ہے, قصوں سے سمجھ لیتا ہے, اور ایسے ہی واقعات وہ اس کے ذخیرہ مطالعہ کے اندر آتے ہیں اور نیکی کے وقت اس کو مزید شوق کی طرف ابھارتے ہیں اور برائی کے وقت اس کو برائی سے روکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو گفتگو ختم کر رہا ہوں یہ ہے, یہ واقعات اور یہ احادیث اور یہ نیک سیرت جب ہمارے ذہنوں میں جمع ہو جاتی ہے نا, تو کبھی شیطان اگر ہمیں اس قدر خود سر کر دے کہ ہمیں کچھ یاد نہ رہے, لیکن اس وقت کوئی نصیحت والا یہ کہے کہ بھائی انبیاء کا طریقہ نہیں, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, یہ صالحین کا طریقہ نہیں, لیکن یہ واقعہ پھر وہ ہوتے ہیں کہ بھولا وہ سبب اس نصیحت دینے والے کی نصیحت پر ہمیں بیدار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل والا کے فضل سے یہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھتے ہیں. کیونکہ یقین حسن اخلاق کو اپنے ساتھ آراستہ کرنا یہ لازم ہے, کیونکہ حسن اخلاق کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, اور خصوصاً جو نزاع کا وقت ہے کلمے کا وقت ہے, کلمے کے وقت جن کو حسن اخلاق کی عادت نہ ہو, صبر و شکر کی عادت نہ ہو, جنہیں برداشت و توکل کی عادت نہ ہو, جنہیں شرم و حیا کا لحاظ نہ ہو, جو قرآن کریم انبیاء کی صورتوں میں ذکر کرتا ہے تو بزرگوں نے لکھا کہ اس کے لیے نزاع کی گھڑیاں بڑی سخت ہو جاتی ہے, اور یہاں تک لکھا گیا جو مستقل اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھتا ہو. کیونکہ دل کو اچھا کرنے والی چیز بھی آنکھ ہے. میرے نوجوان بچوں, بھائیوں, دوستوں, اس بات کو سنو, میں بھی اپنے آپ سنا رہا ہوں, دلوں کو اور ذہنوں کو صاف اور ستھرا رکھنے والی چیز یا دلوں کو اور ذہنوں کو برباد کرنے والی چیز دو ہی ہے, کان اور آنکھ. یہ دل کو اشیاء مہیا کرتے ہیں, لہذا آج دور ترقی کر گیا ہے, ہر ایک کے موبائل کے اندر گویا کہ نیٹ ہوتا ہے, وہ جو چاہے اپنے فیس بک پر کرے, جو چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کرے, لیکن یہ مسلمان کا شیوا نہیں, یہ ایمان کے حوالے سے بہت بڑا خطرہ بنتا ہے. علماء نے لکھا کہ جو اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتا ہے تو مرتے بابا اس کے لیے کلمے کے لانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ بدعملی الحیات باللہ اور بد اخلاقی یہ مرنے کے وقت انسان کے لیے جو استقامت علی الدین کی جو کیفیت ہے اس میں انسان کمزور کرتے ہیں. لہذا کبھی ایسا خیال بھی آ جائے تو ایک دفعہ آپ جھاڑ دیں, ایک دفعہ جھاڑے کے دوبارہ وہ خیال نہیں, بس ایک دفعہ اللہ نے مسلمان کے اندر ایمان کی ارادے کے اندر تقویت رکھی ہے, ایک دفعہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ صالحین کا طریقہ نہیں, یہ نیکوکاروں کا طریقہ نہیں, جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں محبت کرتا ہوں, ان کی گنبد شریف کے میں دیدار کرتا ہوں, یہ ان صالحین کا طریقہ نہیں. اور یقینا ایک بار ہم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہہ کر اس چیز کو جھاڑ دیا اور اس کو جھٹک دیا تو یقینا پھر خدا کی رحمت, یعنی ہم مائیں تو کرم ہے کوئی سائل نہیں, ایک دفعہ اجازت کریں تو اللہ کی رحمت کمنٹ کر آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا جو ہے وہ نشو و فراز کا ایک مرحلہ ہے, مومن کے قید خانے کا مرحلہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو دشمن کو لڑنے کے لیے اسلحہ فراہم کرتی ہیں.
دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیں معاملہ فراہم کرنا، یہی مقصد ہوتا ہے علماء کا درس دینے کا، یہی مقصد ہوتا ہے درس حدیث کا، یہی مقصد ہوتا ہے درس سراج کا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات میرے اور آپ کے لیے اچھے عمل اور نیک کاری کی راہ پر چلنے کے حوالے سے اور نیکی کے پسندیدہ کاموں کو کرنے کے حوالے سے اور نیکی کو کمانے اور نیکی پر عمل کرنے والے کاموں کے حوالے سے اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا میرے اور آپ کے ماں باپ، میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے ملنے جلنے والے اور ہم سمیت اللہ رب العالمین ہمارے تنہائی کے اور ہمارے ظاہر کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ رب العالمین جل وعلا مغفرت فرمائے۔ آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے، آپ نے اتنا وقت دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم نے استفادہ کیا قرآن کی آیت سے، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، جو حاجتیں جو مرادیں آپ دل میں رکھتے ہیں اللہ رب العالمین حضرت یوسف کے توکل کا ہمیں حصہ عطا، آپ کے صبر کا ہمیں حصہ عطا، آپ کی استقامت کا حصہ عطا، رب پر جو کامل بھروسہ ہے اس کا حصہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں فرمانا، اللہ اپنے بندے کی نیکی کو ضائع نہیں فرمانا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا خود فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کیا اپنے واقعے کے تحت کہ یقینا نیکوکاروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ نیکی کا اجر آپ کو دنیا کے اندر نظر آئے، اجر کو اصل میں جو ہے وہ آخرت کا اجر ہے کہ جس عمروں کی تعداد کوئی شمار نہیں کر سکتا، دنیا میں 50 سال کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ عمر ایسی ہے جو 50 کروڑ سال میں بھی ختم نہیں ہوگی، 50 ارب سال کی زندگی ختم ہوگی۔ تو مومن وہ ہے جو دنیا کے لیے اجر نہیں کرتا، آخرت کے لیے اجر کرتا ہے، پھر وہ رب کریم اپنے فضل سے اس کے لیے دنیا بھی آسان کرتا ہے اور آخرت بھی آسان کرتا ہے۔ تو رب کی تقدیر پر یقین، اس کی ذات پر توکل، بے شمار اثرات، بے شمار الجھاؤ کا نجات بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں لمبی امیدوں سے محفوظ فرمائے اور حقیقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر کامل یقین رکھے اور اس سے حسن ظن رکھا جائے کہ یقینا میرے رب نے اگر یہ چیز مجھ پر رکھی ہے تو یہ بھی خیر کی طرف ہے اور اس کی خیر یقینا میں دنیا میں بھی دیکھوں گا اور آخرت میں بھی دیکھوں گا۔ اللہ رب العالمین اس پختہ، اس سچے اور سچے عقیدے پر اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم رکھے۔ گنبد خضرا شریف کا پاکیزہ تصور کر لیجئے اور کعبہ شریف کی غلاف کا مبارک تصور کر لیجئے، کیونکہ یہ تصورات ہی ہیں جو دلوں کو آباد کرتے ہیں، یہ نیک خیالات ہی ہیں جو ذہنوں کی زمین کو صاف کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی یاد، اللہ کے نور سے دل و دماغ کو منور کرتے ہیں، بے حیائی کے خیالات، گناہ کے خیالات کو دھکا دے کر دل سے نکالتے ہیں۔ تو لہذا اپنی سر کی آنکھوں کو بند کیجئے اور گنبد خضرا شریف کا پاکیزہ تصور کیجئے اور اس شہر کو واسطہ بنائیے کہ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی امت میں جب اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے، برے خاتمے سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین دنیا و آخرت ہمارے لیے آسان فرمائے۔ محبت سے پڑھیے محمد سید القونین وساقالین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا